يَسْأَلُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. پچھلے درس میں میت سے متعلق کچھ بدعات کا ذکر کیا تھا، انشاءاللہ آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، خصوصاً انسان کو، کسی معاملے میں لا علم نہیں چھوڑا، اس کی رہنمائی کی ہے. جتنے بھی اہم معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان باتوں میں ہماری رہنمائی نہ کرتے تو ہم گمراہی کے راستے پہ چلتے، آخرت کا بھی نقصان کرتے اور دنیا کا بھی نقصان کرتے. مختلف مواقع پر جو مختلف رسومات ہوتی ہیں وہ کسی بھی قوم کی پہچان اور اس قوم کا شعار ہوتی ہیں. میت پہ، شادی بیاہ پہ، بچوں کی ولادت پہ، منگنی پہ، مہندی پہ اور مختلف خوشیوں کے موقعوں پر، مختلف تہواروں پر دیکھا جاتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ پھر اسی مذہب سے اس کا تعلق ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اچھا اس مذہب سے ہے تبھی یہ میت پہ یہ کر رہا ہے، یہ شادی پہ یہ کر رہا ہے. تو یہ جو مختلف اہم مواقع ہوتے ہیں، انسانی زندگی کے اہم موڑ ہوتے ہیں، ان پہ آپ کیا کرتے ہیں، تو جو کچھ کر رہے ہوں گے اس سے آپ کا مذہب کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ اچھا اس مذہب سے یہ وابستہ ہے. شادی بیاہ کے موقع پہ اگر آپ چرچ جاتے ہیں تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا ہیں، عیسائی، کرسچن. اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے اور آپ کے گرد سات چکر لگائے جا رہے ہیں دولہا دلہن کو، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اکڑم بڑم اکڑ پکڑ بمبے باؤ وسی نو، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتا لیکن باہر کچھ پڑھتے ہوں گے، اے آم اکڑ پکڑ بمبے باؤ وسی نو گے، پورے سو بھی پتا چلے گا ہوگا کیا. تو اس سے فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا یہ ہندو مذہب سے بلونگ کرتے ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے، ہندو. ہندو مذہب کی یہی تعلیمات ہیں، وہی ایسے ہوتی ہے شادی. مرنے کے بعد بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ مردے کو غسل نہیں دیتے اور اسے جلا دیتے ہیں لکڑیوں میں تو ہندو ہونے کی علامت ہے. جلاتے نہیں ہیں بلکہ تابوت میں دفن کرتے ہیں تو عیسائی ہونے کی علامت ہے. اور اگر آپ کسی پہاڑ پہ یا بلڈنگ پہ لے جا کے میت کو رکھ دیتے ہیں کہ پرندے نوچ کے کھا لیں گے تو یہ پارسی ہونے کی علامت ہے. یہ اہم مواقع ہیں، ہر قوم ان اہم مواقع پر اپنے کاموں اور کرتوتوں سے پہچانی جاتی ہے. ان کے مذہب کی یہی تعلیمات ہیں اس لیے یہ کرتے ہیں. مذہب پہ ویسے عمل کریں نہ کریں لیکن یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں ہر قوم اپنے مذہب کو درمیان میں لاتی ہے، بالکل سائڈ پہ نہیں لگاتی مذہب کو. مسلمان بیچارہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، یہ جب شادی بیاہ کا موقع ہو یا میت کا موقع ہو یا اور مختلف مواقع ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کس کیٹیگری سے اس کا تعلق ہے. کچھ کام ہندوؤں والے کر رہا ہوگا، کچھ عیسائیوں والے، کچھ یہودیوں والے، کچھ پارسیوں والے، کچھ مسلمانوں والے. حج بھی گنگا کا کیا اور حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی. خوش رہے رحمان تو راضی رہے شیطان بھی. ہندوستان میں ایسے مسلمان بھی ہیں گنگا جمنا میں جا کے وہ جو ہندوؤں کی مخصوص رسومات ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور کبھی حج کا ٹکٹ آ جائے تو حج بھی کر لیتے ہیں. تو ان پہ کسی نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ رحمان بھی خوش رہے ساتھ ساتھ تھوڑا سا شیطان کا بھی حصہ ہونا چاہیے. تعلقات ہر ایک سے بنا کے، پاکستانی قوم تو خاص طور پر ہر ایک سے تعلقات بنا کے رکھتی ہے. یہ جو دوغلی پالیسی ہے، اچھا ایک کام تمام غیر مسلموں میں مشترک ہے میت کے موقع پر، وہ یہ کہ تاخیر سے دفنانا. وہ لوگ جلدی دفنانے کے قائل نہیں ہیں، اس کو محبت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ابھی مرا ابھی دفنا دیا، یہ کیا بات. 50 سال ساتھ گزارے، 60 سال ساتھ گزارے، تو اب کم از کم ایک مہینہ اور برداشت کر لو. کیا جا رہا ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے؟ سب آئیں گے، سب ملیں گے، پھر روئیں گے، پھر چیخیں گے، پھر پیٹیں گے، پھر ہائے کریں گے، پھر ہوئے کریں گے، کچھ ہوگا، مزہ تو آئے، پتہ تو چلے کوئی گیا ہے. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ کیا مرا اور دفنا بات. کچھ ہو، پتا چلے کہ کوئی گیا ہے. تو یہ دنیا کی تمام قوموں میں رونا پیٹنا، گریبان چاک کرنا، چیخو پکار، تو یہ بہت اہم معاملہ ہے. اس میں بھی شریعت نے الحمدللہ رہنمائی کی ہے، ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا. اسلام نے حکم دیا مردے کو جلانے کی اجازت، بولو بھائی نہیں ہے. یہ بے اکرامی ہے، انسانی لاش کی توہین ہے. یہ لا یعذب بالنار الا رب النار، صحیح حدیث ہے. آگ میں جلانے کا اختیار صرف اسی کو ہے جو آگ کا خالق ہے، جس نے آگ کو پیدا کیا. اور بڑے دل گردے کا کام ہے کہ انسان اپنے باپ اپنی ماں کی لاش پہ، اس کو چتا کہتے ہیں میرا خیال ہے، اس کی چتا پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگائے. یہ تو احتجاج میں ہوتا ہے. یہ دل گردہ، بڑے دل گردے کی بات ہے اور بڑی صفاقی کی بات ہے، اس کی اجازت نہیں دی. لیکن ایسے اکرام کی بھی اجازت نہیں دی جس سے میت کی تعظیم میں مبالغہ آرائی شروع ہو جائے، غیر ضروری اکرام. کیونکہ شریعت نے اس پہلو کو بھی دیکھا ہے کہ اب یہ تم میں رہے گا نہیں، اس نے قبر میں جا کے دفن ہو جانا ہے. لہذا بھی عیسائیوں کی طرح اسے 3-piece suit پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پروٹوکول نہ تو تابوت منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. منہا خلقناکم، کیسے پیارے الفاظ ہیں قرآن کے. مٹی میں دفنانے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم میت کو مٹی میں رکھتے ہیں، قبر کی مٹی کے نیچے لٹاتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، تو ایمان تازہ ہوتا ہے. قرآن کے یہ الفاظ ہیں، قرآن دکھاتا ہے، دیکھو منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے بنایا تھا، اسی سے. یہی مٹی ہے، مختلف پروسیس سے گزرتی ہے، ناشپاتی انگور آم انار کی شکل اختیار کرتی ہے، گھاس پھوس اور پھر گوشت اور دودھ کی شکل اختیار کرتی ہے. یہی مٹی والدین کھاتے ہیں تو اس سے جراثیم بنتے ہیں اولاد کے، وہی مٹی پھر ماں کے رحم میں جاتی ہے، اور ماں جو روٹی کھاتی ہے وہ اسی گندم اسی مٹی سے بنایا، تو مٹی سے بنے مٹی ہی کو خوراک بنا کے مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے منہا خلقناکم ہم تمہیں انسان بنا دیتے ہیں, اور دوسرا مرحلہ وفیہا نعیدکم آج ہم تمہیں اسی میں لوٹا رہے ہیں. مٹی کے اندر جا کے ہم تو دفنا کے آ جاتے ہیں لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ مٹی ہی بن جاتا ہے. کھود کے دیکھیں 20-30 سال کے بعد کچھ نہیں ملے گا سوائے مٹی کے اور ایک دو ہڈیوں کے, اور یہ بھی پرانے زمانے کی میتوں میں ہڈیاں مل جاتی تھیں, ہم اور آپ میں تو ہڈی ہے ہی نہیں, ملے گا کیا؟ جو ہماری خوراکیں چل رہی ہیں اس میں ہڈی کے علاوہ سب کچھ بنتا ہے. ہڈی کے لیے چاہیے کیلشیم, وہ مارکیٹ سے شارٹ. ابھی آپ دیکھیں تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی کمر کا درد, گھٹنے 40-40 سال میں گھٹنے اور کمر کے درد شروع ہو چکے ہیں. بہرحال اللہ کی قدرت, وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں تحلیل کر دیتے ہیں ہم تمہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کسی چلتے پھرتے آدمی کو دیکھ کر کہ یہ کچھ دنوں میں مٹی ہوگا, جسے بوری میں بھر کے لے آؤ, یہ چودھری صاحب ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ انجینئر صاحب ہیں, یہ کونسلر صاحب ہیں, یہ ناظم اعلیٰ ہیں, یہ اسمبلی کے ممبر ہیں, یہ وزیر اعظم ہیں, یہ صدر ہیں, یہ بریگیڈیئر, یہ کرنل, اور یہ جناب ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں. کچھ دنوں میں, کچھ سالوں میں کیا ہوں گے؟ مٹی, جسے بھر کے چاہو تو دیکھتی میں بھر کے لے آؤ. عقل نہیں مانتی لیکن چونکہ دیکھ رہے ہیں اس لیے تسلیم کر لیتے ہیں, نظر آ رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا دو چیزیں تمہیں دکھا دی میں نے, ہیں تو بڑی عجیب مگر چونکہ اپنی طاقت کا کرشمہ تمہیں دکھا دیا اس لیے مان لیتے ہو تم. وہ کیا ہے؟ منہا خلقناکم, اس مٹی سے بنا لیا, وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں تحلیل کر دیا, مٹی بنا دیا. ایک اسٹیپ رہ گیا ہے, وہ دکھایا نہیں ہے میرے کہنے سے مان لو. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, دوبارہ اسی سے تمہیں نکال دوں گا میں, اسی عمل کو ریورس کر دوں گا دوبارہ, جس سے تم دوبارہ انسان بن کے قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے. کافر کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا, اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, بھلا ہم مر گئے بوسیدہ ہڈیاں گل سڑ کے ختم ہو کے مٹی بن گئے, کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو کے انسان بنیں گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے جواب دیا ایسے ممکن ہے جس خالق نے پہلی مرتبہ بنایا دوبارہ مٹی میں لوٹا دیا, وہ تیسری مرتبہ بھی اس عمل کو دوہرا سکتا ہے اور دوبارہ مٹی سے انسان بنا کے تمہیں کھڑا کر سکتا ہے. اس پہ بعض مذاہب نے یہ شروع کیا, مردوں کو جلانا شروع کر دی, نہ مٹی نہ راکھ, کچھ بچے گئیں گے تو زندہ کہاں سے ہو. قرآن مجید میں آیات نازل ہوئیں, ایحسب الانسان ان نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, قل کونوا حجارا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. اللہ فرماتے ہیں جو چاہے بن جاؤ تم, تم پتھر کی چٹان بن جاؤ, تم چٹان کا پتھر یا پہاڑ کی مٹی یا راکھ بن جاؤ, او خلقم مما یکبر فی صدورکم, یا ایسی چیز بن جاؤ کہ تمہارے تمام سائنسدان کہیں کہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد کوئی چیز دوبارہ بن نہیں سکتی. فرمایا وہ بھی بن جاؤ, فسیقولون من یعیدنا, پھر یہ کہیں گے کہ ایسا بننے کے بعد, رات کا ڈھیر بننے کے بعد, گلے سڑنے کے بعد, جلنے کے بعد, فنا ہو جانے کے بعد, درندوں کے کھانے کے بعد, بھلا کون زندہ کرے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ, کہہ دو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ مٹی کو دیکھ کے کوئی کہتا ہے یہ چودھری صاحب بنیں گے, یہ ڈاکٹر صاحب بنیں گے, یہ پروفیسر صاحب بنیں گے, کوئی کہہ سکتا ہے؟ فرمایا جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوسری مرتبہ بھی بنا دے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اس نے ایک مرتبہ کا بنانا تمہیں دکھایا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے صرف اس طرح سے بنانا آتا ہے. بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, ہر طرح سے بنانا جانتا ہے وہ بنانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اور فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے پوروں پوروں کو درست کر کے بنا دیں. آج جب انگوٹھا چھاپتے ہو نا اور شناختی کارڈ کے پیپر پہ جو نشان بنتا ہے جب دوبارہ تمہیں بنایا جائے گا تو یہ نشان کی تبدیل نہیں ہوگا. ایسا بنا دیں گے ایسا, انگلیوں کے پورے دائیں بائیں نہیں ہونے دیں گے. مٹی میں دفن کرنے میں انسان کو یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ دیکھو جس خالق نے مٹی سے بنایا تھا آج وہ دوبارہ اس مٹی میں تحلیل کر رہا ہے. ہم نہیں روک سکتے اس کو, ہم چاہیں گے یہ نہ ہو ممکن نہیں ہے, ہوگا. تو اسلام نے حکم دیا کہ میت کا ایسا اکرام نہ کیا جائے کہ جو زندوں پہ سوٹ کرتا ہے. اب آپ اس کو ٹائی لگا دیں, تھری پیس سوٹ پہنا دیں, یہ بھی غلط ہے. توحید کی بھی اجازت نہیں ہے, جلا دیں آپ اس کو. درمیانی چیز کا حکم دیا شریعت نے کہ نہ تو اس کی بے اکرامی کی جائے اور نہ ایسی تعظیم, بلکہ تعظیم اعتدال سے ہو. پہلی بات, اسے غسل دیا جائے. طہارت کے معاملے میں اسلام بہت ہی زیادہ حساس ہے. مردوں کو بھی نہلائے بغیر دفن نہیں کیا جا رہا, پاک صاف ہونا چاہیے. لباس کفن پہنایا جائے, انسلا کپڑا, کیونکہ سلے ہوئے کپڑوں کے لوگ محتاج ہوتے ہیں. اتنا تھری پیس اور ٹائی میں لگانے کی ضرورت, رشتے کے لیے تھوڑی بھیج رہے ہیں اسے, یا اس کی کوئی تصویر تو نہیں دینی. نہ برہنہ دفناؤ اور نہ ایسا لباس, سادہ لباس چادر میں لپیٹ دو اس کو. سفید لباس بہتر ہے, اس میں طہارت ہے, پاکیزگی ہے. باقی رنگین لباس بھی میت کو پہنایا جا سکتا ہے, یہ بھی یاد رکھیں. شریعت میں خامخواہ کے خرچے نہیں ہیں کہ غریب آدمی کے لیے مرنا بھی مشکل ہو جائے. ابھی کفن کا کپڑا ٹھیک ٹھاک مہنگا ہوتا جا رہا ہے. صحابہ کرام کے لیے کوئی کفن کے الگ سے انتظامات نہیں ہوتے, گھر کی چادر ہوتی تھی, وصیت کرتے تھے یہ چادر کسی کو کاٹ کے کفن بنا کے دفن کر دینا. ہمارے یہاں اس میں بھی ایک اچھی خاصی ٹینشن, کفن کا کپڑا ابھی کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا, جو ہے اس میں دفن کرو. جب شریعت کہہ رہی ہے نہیں کرو خرچہ, تو خامخواہ میں خرچہ کیوں کر رہے ہو؟ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دینا. بہرحال جائز ہے, کہیں آپ سمجھیں کہ کوئی نیا فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی جائز ہے. سفید اچھے سے کپڑے میں اگر پیسے ہیں تو کر دیں دفن اس میں, ٹھیک ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں. رنگین کپڑا جو میسر ہو اس میں بھی دفن ہو سکتا ہے. تو یہ بھی حکم دیا کہ اس پہ خوشبو بھی لگا دو. خوشبو کے بارے میں بھی شریعت کا حکم ہے, جو خوشبو اچھی لگے تمہیں میسر ہو وہ لگا دو. ہمارے ہاں مردوں کو ایک ہی خوشبو کئی سالوں سے بلکہ کئی صدیوں سے لگائی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ خوشبو مردوں کا انتخابی نشان بن چکی ہے, کیونکہ وہ ہمیں وہ مردوں ہی سے آتی ہے اور کہیں سے نہیں آتی. جس زمانے میں فقہا نے اس خوشبو کا لکھا تھا کتابوں میں, اس زمانے میں دولہا دلہن بھی وہی خوشبو لگاتے تھے. اس لیے حکم دے دیا بھائی یہ لگا دو تاکہ میت اچھی لگے, اس سے خوشبو آئے. اب وہی اسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں, جس سے اب اگر کوئی دولہا لگا کے آ جائے نا تو دلہن بھاگ جائے گی, سمجھے کہ کوئی مردہ قبر سے اٹھ کے آیا. ہمارے کسی دوست کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں بھی شریک تھا غسل دینے میں ان کے ساتھ, بہت قریبی دوست تھے وہ. تو جب غسل ہوا ہے کفن ہوا تو وہی لے آئے, وہی جسے دماغ میں چڑھ جاتی ہے وہ خوشبو, اور ایک دم مردوں کا تصور آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جو خوشبو لگا کے آپ شادی میں جاتے ہیں وہ لے کر آئیں, وہ لگائیں گے والد صاحب, تاکہ خوشبو تو آئے اچھا تو لگے. تو حیران ہوتے ہیں کس قسم کے مولوی صاحب. میں نے کہا آپ بتاؤ, آپ خوشبو اس لیے لگا رہے ہو نا کہ والد صاحب سے خوشبو آئے, تو یہ جو چیز آپ لگا رہے ہو نا اس سے وہ چیز نہیں آئے گی جو آپ چاہ رہے ہیں. خوشبو لے کر آئے تو پھر لیپیڈاس یا پھر ون مین شو اس طرح کا کوئی اسپرے تھا وہ کیا, اس میں الکوہل ہوتی ہے, تو الکوہل کا جو خارجی استعمال ہے وہ جائز ہے, یاد رکھیں. شراب جو کھجور انگور کی الکوہل ہونا وہ تو ناپاک ہے, باہر سے بھی اندر سے بھی. لیکن اس کے علاوہ جتنی الکحل کی قسمیں ان کا پینا تو جائز نہیں ہے لیکن باہر کا استعمال جائز ہے، خوشبو میں استعمال کی جا سکتی. بہتر یہی ہے کہ نان الکحل ہو تو وہ اچھی بات ہے، اختلاف سے بچ جائے گا انسان. بالکل سادہ عطر جو اچھے والے عطر ہوتے ہیں، آج کل جو عطر ہیں وہ اچھے والے نہیں ہوتے. نمازی بھائی جو عطر لگا رہے ہوتے ہیں نا، نمازی بھائی ہمارے ہاں جو بدتر سے بدتر عطر ہوتا ہے وہ نمازی بھائیوں میں زیادہ بکتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی اس میں نیمبو کی اور مختلف پھلوں کے جوس کی خوشبو آ رہی ہوگی تو یہ ہے سنت عطر. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے. تو ہمارے نمازی بھائیوں سے بھی اپیل ہے کہ جب لباس پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں اور مختلف چیزوں پہ، تو خوشبو بھی ذرا اچھی والی رکھا کریں، مہنگی والی. مجھے کوئی خوشبو ہدیہ نہ دے یہ پہلے بتا دوں میں، ٹھیک ہے نا، میرے پاس رکھی ہوئی ہیں. تو یہ اس لیے کہ جب بھی خوشبو بیان ہوئی تو حضرات آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کو ہدیہ ہے، خوشبو ہدیہ نہ دیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ لوگ خوشبو علماء کو اتنی ہدیہ دیتے ہیں کہ میرے پاس بورے جمع ہوئے ہیں خوشبو کے، ٹھیک ہے، خوشبو کے بورے جمع ہوئے. اور پھر کسی کے زبردستی خوشبو لگائیے نہیں کبھی بھی. ہر آدمی کا مزاج مختلف ہے، بعض دفعہ ایسی تیز خوشبویں ہوتی ہیں کہ وہ اب زبردستی لگا کے چلے جاتے ہیں، اس سے ایک گھنٹے تک چھینکتا رہتا ہے آدمی. اس میں یہ کہ پکڑا دے بھائی یہ لگانی ہوگی لگا لے گا، نہیں ہوگی تو کسی کو جا کے دے دے گا، ہدیہ دے دے گا وہ. بہرحال تو میت کے جو خوشبو لگانی چاہیے وہ کون سی اچھی خوشبو، جو آپ خود شادیوں میں لگا کے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری بات جو میت کے احکام سے متعلق ہے، جلدی دفنانا چاہیے. اس پر تو پچھلے ہفتے تفصیلی بیان گزر چکا ہے، یہ تاخیر کے فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے، اس میں میت کی بے اکرامی ہے. اس سے بدترین کیا بے اکرامی ہوگی کہ میت کو ایدی سینٹر میں برف کی سلوں میں لٹایا ہوا ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے اس کو. آپ برف کی سلیں تو ڈی فریزر ہے، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ انسان ہے آپ اس کو فریز کر دیں، اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچائیں. اور یہ بھی یاد رکھیں صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ مرنے کے بعد اگر آپ نے تاخیر کی تو اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. قبر میں دفنانے کے بعد اصل تو یہی ہے، جب قبر میں دفن کیا اس کے بعد فرشتے آتے ہیں اس سے پوچھنے کے لیے. لیکن اگر کوئی دفن نہیں کر رہا تو فرشتے اتنا لیٹ نہیں ہوتے، وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، وہیں پر عذاب ثواب شروع ہو جاتا ہے. تو اگر وہ عذاب والی میت ہے، اس کو عذاب ہے، تو نحوست اس گھر میں نازل ہوگی اس کی وجہ سے. معذب چیزیں، معذب جگہیں جہاں عذاب کے فرشتے آتے ہوں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنارہ کشی اختیار کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بستیوں پہ سے نہیں گزرتے تھے جن بستیوں پہ گناہوں کی وجہ سے آسمانی عذاب آیا ہو. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں کے قریب سے گزرتے، چہرے پہ کپڑا ڈالتے اور اپنے چہرے کے رخ کو پھیر دیتے وہاں سے، کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن پہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب. ایک تو قدرتی آفت آ جاتی ہے بعض دفعہ، ایک ہے قرآن میں باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ ان پر جو عذاب آیا وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کی وجہ سے کسی قوم پر اگر عذاب آئے تو وہ جگہ تو نحوست کے قابل ہے، نحوست نازل ہوتی ہے اس جگہ پہ. تو میت اگر عذاب والی ہے تو وہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، اور اگر ثواب والی ہے تو اس کو ٹھکانے کو جلد سے جلد اس کو اپنے ٹھکانے تک پہنچانا چاہیے تاکہ اللہ نے اس کے لیے قبر میں جو رحمتیں رکھی ہیں اس میں تاخیر نہ ہو. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیر سے دفنانے میں ایک تاخیر یہ ہے کہ رونا پیٹنا لگا رہتا ہے، جب تک سامنے رہے گا عورتیں چیختی رہیں گی، روتی رہیں گی، پیٹتی رہیں گی، ہائے ہوئے کرتی رہیں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ جب میت والے اس پہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں تو میت کو اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو میت کے حق میں بھی بہتر کیا ہے کہ اسے اس عذاب سے نکالا جائے. تو بھائی عزم کرتے ہیں نہیں کرتے، آئندہ اپنی میتوں کو ڈیپ فریزر میں بولو بھائی نہیں رکھیں. دعا دوسری گڑبڑ کیا ہوتی ہے میت کے معاملات میں؟ نمبر ایک، غسل دینے کے لیے غیروں کو بلایا جاتا ہے. دیکھو جب آپ کو خود غسل کی ضرورت ہوتی ہے تو کبھی ایدی سینٹر گئے ہو؟ سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے بھائی، کہ بھائی مجھے غسل آتا نہیں ہے، عبد السلطان ایدی کو کال کیے مجھے اٹھا کے لے جائیں اور سروس کروا کے واپس گھر چھوڑ جائیں، اتنے پیسے کی رسید بنا دوں گا. کبھی کیا؟ اپنے جسم پہ غیر کو ہاتھ لگانے دیتے ہو کبھی؟ انسان کو گھن آتی ہے، شرم آتی ہے، میرے جسم کو دوسرا کیوں چھو رہا ہے؟ اب آپ کے والد کا، دادا کا یا قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، وہ تو چھو نہیں سکتا، تو قریب سے قریب آدمی. دیکھو باپ جب بیمار ہوتا ہے خود غسل نہیں کر سکتا زندگی میں، تو وہ کیا چاہے گا؟ میرا بیٹا یا میری بیوی مجھے غسل دے دے، غیر کے ہاتھ میرے جسم پہ نہ لگے. زندگی میں وہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ آپ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ آپ اگر خدا نخواستہ بیمار ہو، خود غسل نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کرو گے؟ ایدی سینٹر والے کو فون کرو گے یا کسی باہر سے آدمی کو بلاؤ گے؟ آپ کہو گے بیٹا تو میرے جسم کو دیکھ لے، تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی، تو میرا اپنا جسم کا ٹکڑا ہے. باپ بیٹے میں یا اپنے ماں بیٹی میں یا ان قریبی رشتوں میں تو کوئی اتنا پردہ نہیں ہوتا، وہ چاہتے کوئی بات نہیں، میرے جسم پہ کو اگر نظر پڑ بھی گئی، دیکھ بھی لیا، تو کوئی ایسی بات نہیں. دوسرے کا ہاتھ اپنے جسم پہ انسان لگانا پسند نہیں کرتا. تو اگر آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، تو باہر سے کسی کو ہرگز نہ بلائیں، خود غسل دیں خود. یہ بات غیرت اور حمیت کے خلاف ہے کہ جس باپ نے ساری زندگی پالا، آج اس باپ کے جسم پہ پانی ڈالتے ہوئے اس کو وحشت محسوس ہو رہی ہے. اگر محبت ہوتی تو اپنی گود میں بٹھا کے خود غسل دیتا اس کو، اور کہتا کہ ابا اس کے بعد بھی اگر مجھے خدمت کا موقع ملتا تو میں کرتا رہتا جب تک میرے جسم میں زندگی ہے، لیکن آج آپ قبر میں چلے جاؤ گے اور میں پھر موت تک آپ کی زیارت نہیں کر سکتا، دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے، لیکن یہ آخری خدمت ہے، یہ خدمت میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا، یہ خدمت میں کسی اور سے نہیں کروا سکتا. ایسا جان چھڑاتے ہیں، ایسی جان چھڑاتے ہیں کہ یہ بھی مجھے نہ کرنا پڑے، بڑھ چڑھ کے کرنی چاہیے یہ خدمت. تو بیٹی کو چاہیے اپنی ماں کو خود غسل دے. وہ یہ ماں باپ کا رشتہ ہے کہ آج وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی باڈی سے گھنانا شروع ہو گئی، اس کو میں کیوں ہاتھ لگاؤں. ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس، میرے والد کا انتقال ہوا ہے تو غسل کے بعد جنازہ ہے. میں نے کہا غسل دے دیا؟ کہہ رہے نہیں، ایدی سینٹر کال کر دیا، ادھر میت چلی گئی. میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، باپ کا انتقال ہوا تو اس کو تو سینے سے لگاؤ، گھر لا. بولو ابا ایک خدمت رہ گئی ہے، وہ تو کرنے دو. کہتے ہیں کہ غسل کے لیے کوئی آدمی چاہیے، تو آپ خود تھوڑی دیر کے لیے اگر آدمی بن جائیں، اس کا مطلب ہے کہ میں آدمی، اپنے بارے میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آدمی نہیں ہوں، مجھے غسل کے لیے آدمی چاہیے، میں حیوان ہوں، درندہ ہوں. درندے اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتے. جانور کی ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ماں کو نہیں پہچانتا، ماں کون باپ کون. انسان تو انسان ہے، وہ تو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتا ہے. کیسی بہترین تعلیمات شریعت کی، یہ اللہ کا کتنا انعام ہوا کہ باپ کی آخری خدمت کا ہر ایک کو موقع دے دیا، کچھ تو کر لے، کچھ تو کر لے. اور یہ بھی کہا، مایوس نہیں کیا، کہا کہ مرنے کے بعد بھی خدمت کا موقع ملتا رہے گا. دوسرے مذاہب میں یہ موقع نہیں ملتا. باپ مر گیا، ماں مر گیا، چتا جلا دی، ختم قصہ. ہمارے قصے ختم الحمدللہ نہیں ہوتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدم کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے اس کی فائلیں لپیٹ کے ختم کر دی جاتی ہیں، اعمال نامہ بند، لیکن تین اعمال اس کے جاری رہتے ہیں. صدقہ جاریہ، زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا تھا اس نے جس سے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. او علم ينتفع به، علم چھوڑ کر گیا، لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا لوگوں کی، جب تک لوگ اس کی وجہ سے نماز روزے زکوٰۃ اور ہدایت پہ چلیں گے اس کو ثواب ملے گا. اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اولاد اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے. کتنا بہترین موقع دے دیا خدمت کا کہ چلو مر گئے، دنیا میں خدمت نہیں کر سکے، زندگی جب تک تمہاری ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، یہ دعائیں ان تک پہنچتی، یہ دعائیں پہنچتی رہیں گی ان تک، مگر دعائیں بھی نہیں کرتے کیونکہ دعاؤں میں ٹائم لگتا ہے. ہاں کچھ دو چار فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد، ایک اپنی کو مٹانے کے لیے کہ ہم نے کچھ کیا ہے، تاکہ پتا چلے ہم نے ابا کے لیے کچھ کیا ہے. وہ کیا ہے، تیسرے دن تمبو لگا ہوا ہوگا، مدرسے سے کوئی 100-150 بچے بلائے ہوئے ہوں گے، قرآن ختم کیا، ان کو کھلایا، 8-10 دیگے منگوا لی، کھلایا، چلو. اس کے بعد ایک 40ویں پہ ہوگا، 40 دن مکمل ہو گئے، ابا کو دنیا سے گئے ہوئے، کوئی بات نہیں، اب تو ہم پرانا ہو گیا، ختم ہو رہا ہے، اینڈ ہو رہا ہے ابا کا، بالکل ہی خیال یہ تصور ہی ہے کہ 40 دن میں بالکل سب سیٹ اپ یہاں سے ختم ہو جاتا ہے، ابھی تھوڑا سا سیٹ اپ باقی ہے. تو 40 دن ہو گئے تو چلو بھائی، پھر تھوڑا سا ہلا گلا کیا، ایسا ہوگا ابا مرے تھے، آپ کو پتا ہے 40 دن پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، میں تھوڑی سی ان کی یاد تازہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پتا چلے کہ میں اپنے ابا کو بھولا نہیں، لہذا یہ کھائیں، مرغے کھائیں، یہ قورمہ ہے، یہ روٹی ہے، پلیز کھائیے، یہ ابا کی یاد میں. بجائے اس کے روزے رکھتا، دیکھو جسے غم ہوتا ہے وہ بھوکا رہتا ہے، یہ کھاتا اور کھلاتا ہے بھائی، کھاتا کھلا، غم میں تو آدمی کا کھانے کا دل نہیں چاہتا، مگر یہ خود بھی کھا رہا ہے اور لوگوں کو بھی کھلا رہا. متصل لہلا لیا، جو ملا کھا لیا. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے بھائی، کہاں سے نکالا ہے؟ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو صحابہ نے کسی کو کوئی دیکھ کھلائی، کوئی ایک کھجور کا دانا بھی چٹایا کسی کو ہے بھائی؟ بول ہی رہے آپ لوگ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر نے تمبو لگایا ہے بھائی؟ کوئی بلایا کہ دیکھے لیں گے، پتا چلے خلیفہ وقت گئے ہیں، اور تین آج سویم ہے تو آج 40واں ہے، تو ابو بکر کا 40واں تو بڑے دھوم دھام سے ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں، حضرت عمر کی شہادت ہوئی، کچھ بھی نہیں، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، حضرت معاویہ کا انتقال، بڑے بڑے خلفاء اور بڑے بڑے بزرگان دین دنیا سے جاتے رہے، نہ کھایا گیا نہ کھلایا گیا. ہاں جب شادی ہوتی تھی کھایا بھی جاتا تھا کھلایا بھی جاتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، 11 شادیاں کی، 11 کے 11 پہ لوگوں کو کھانا کھلایا ہوا، کیونکہ شادی میں کھانا کھلانا اچھا لگتا ہے، خوشی کی بات ہے نا، شادی ہوئی ہے بھائی، یہ نہیں پتا کہ ابھی ہوگا کیا تیرے ساتھ، ابھی ابھی ہوئی ہے، بہرحال اس وقت تو خوش ہوتا ہے انسان، شادی ہوئی ہے، آج میرا ولیمہ ہے، ولیمے میں ہے، بارات کے کھانے تو اسلام میں نہیں ہے، ولیمہ ہوا ہے جی، چلو خوشی ہو رہی ہے، دلہن آئی ہے گھر میں، میرا گھر بس گیا، کھلا رہے ہیں لوگ، بھی مسکراتے ہیں، ابھی کھا رہے ہیں، مزہ پتا چلتا ہے میرا بچہ آج امتحان میں پاس ہوا، سمجھ میں آتا ہے، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی پاس ہوا ہے، خوشی ہوئی ہے، کیا خیال ہے؟ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، چلو ویسے تو یہ غلط رسم ہے لیکن چلو پھر بھی کچھ تک تو بنتا ہے اس کا بھی، حج کر کے آئے ہیں، ایک عبادت ہو گئی، اللہ نے ذمہ داری فرض سے سبک دوش کر دیا، کھا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے، گلے میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے ٹانگ ٹوٹ گئی، تمبو لگا ہوا ہے، دیگیں چل رہی ہیں، لوگ کہیں گے نا بھائی سٹیا گیا ہے کیا، پاگل ہو گیا کیا. تو جیسے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، اللہ نہ کرے ایک حادثہ ہے یا نہیں، ابا کا انتقال ہو جانا اس سے بڑا حاصل، اس نے بھی نہ کھاتا ہوا اچھا لگتا ہے اور نہ کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے، مگر اس میں جو کھائی اور کھلائی ہوتی ہے نا، وہ تمام قسم کی کھلائیوں کے ریکارڈ توڑ دیتی. تو شریعت نے، ہم کیا کرتے ہیں بس 40 منٹ، تاکہ پتا چلے دنیا کو بھی بتا سکوں کہ میرے ابا گئے ہیں تو مجھے ان کے جانے کا پوری طرح احساس ہے، کیونکہ کچھ بھی نہ کرتا، نہ تیجے نہ چالیس میں لوگ کہتے ہیں ایسے پھیکے پھیکے چلے گئے، پتہ ہی نہیں وہ ہم ہی نہیں ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. شریعت نے اس قسم کی حرکتوں سے روکا ہے. باپ کو یاد کرنے کا دو طریقے شریعت نے بتائے، ماں ہو یا باپ ہو، دو طریقے. دادا دادی نانا نانی بھی والدین ہی کی فہرست میں داخل ہیں. دو باتیں کی ہیں شریعت نے ان کو یاد رکھنے، اگر چاہتے ہو ان کی خدمت کرنا ان کو یاد رکھنا جس سے پتا چلے کہ تم انہیں بھولے نہیں ہو. دو کام کرو، ایک ان کے لیے کثرت سے دعائیں موت تک کرتے رہو. کیا دعا؟ اے اللہ ان سے جو غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، ان کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، وہ تو اب قبر میں روتے رہیں، چیختے رہیں، آنسو بہاتے رہیں. اللہ نے فرمایا کلا انہا کلمت ہوا قائلہا، موت کے وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو موت کے بعد تو اور زیادہ بند ہو جاتے ہیں. وہ اگر زبان سے سبحان اللہ کہیں گے کوئی ثواب نہیں، وہ اگر اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے گناہوں کی سزا پر کوئی اللہ کی رحمت ذرا بھی متاثر نہیں ہوگی اس سے. اے اللہ ان کے لیے بند ہو گیا مگر ہمارے لیے تو کھلا ہوا ہے. زندوں کی دعائیں اللہ سنتا ہے، مردوں کی پکار اللہ تعالی قبول نہیں کرتے. اے اللہ ہم زندہ ہیں، ہمارے عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو ہمارے والد سے والدہ سے جو غلطیاں ہوئیں اے اللہ ہم ان کی طرف سے توبہ کر رہے ہیں. کتنا بہترین آپشن دے دیا شریعت، کہا تم مانگو تمہاری قبول کر لوں گا ان کے حق میں، بشرطے کہ مانگنے میں جان ہو جان. انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی، تم زندہ ہو، انہیں ان کی کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ انہوں نے اب سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور دیکھ لینے کے بعد عمل قبول نہیں ہوتا. تم نے نہیں دیکھا، تم غیب پر ایمان رکھتے ہو جنت اور دوزخ میں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہو، تمہارے اس بن دیکھنے کی میں قدر کروں گا، تم مانگو گے تو قبول ہوگی. انسان کی دعا جیسے اپنے لیے قبول ہوتی ہے، دوسرے کے لیے بھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تبھی تو لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، صحابہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. صحابہ عجیب عجیب دعائیں کرواتے تھے اللہ کے نبی سے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے تھے اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے تھے. فوراً حضرت عکاشا کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں شامل کر لے. آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ عکاشا کو بھی ان میں شامل کر دے. دوسرے صحابی اٹھے، یا رسول اللہ دعا کریں میں بھی ہو جاؤں ان میں. آپ نے فرمایا سب آقا کا لیا عکاشا، عکاشا تم سے سب قط لے گئے. ممکن ہے آپ کو وہی ہوئی ہو کہ صرف ایک کے حق میں دعا قبول ہوگی، یہ وہی ہوئی ہوگی آپ، تو جس نے پہل کی اس کے حق میں قبول ہو گئی. اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ نیک عمل میں جو پہل کرتا ہے دوسرا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. ان میں حرص زیادہ تھی تبھی تو فوراً کھڑے ہو گئے. صحابہ اس طرح کی دعائیں کرواتے تھے. آج کل عجیب عجیب کسی دعائیں کروائی جا رہی ہیں مولوی صاحبان سے، صبح بھی پیسہ، شام بھی پیسہ، رات بھی پیسہ، دعائیں بھی پیسے کی. مولوی صاحب دعا کریں کوئی تھوڑے سے کاروبار اچھا ہو جائے، پیسے ویسے مل جائیں کہیں سے. ایک صاحب کے گھر جن بھوت آتے تھے، وہ بیزار تھے جن بھوت سے. مجھے کہنے لگے یار آتے ہیں مگر کوئی پیسوں ویسوں کا پتہ نہیں بتاتے، خزانوں کا، جنوں کو تو بتاؤ. چلو آ رہے ہیں مختلف شکلوں میں تو گھر میں کھا پی کے جا رہے ہیں، تو مگر ٹھیک ہے تو کم از کم اتنا ہی کر لے، کچھ بتا دے وہاں کوئی خزانہ دفن. میں نے کہا دیکھو اتنا کروڑ پتی آدمی جنات سے بھی پیسوں کی ڈیلنگ کر رہا ہے، یار کچھ بتا دیں کہ کہاں کیا رکھا ہو. صحابہ کیسی دعائیں کرواتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت بحری بیڑے پر سمندری جہاد کرے گی.
حضرت معاویہ کے دور میں ہوا یہ. سمندر کا جہاد کرے گی، سمندر میں جہاز کشتیاں ڈال دے گی لڑائی کے لیے، اور اس میں تمام مجاہدین، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، تمام مجاہدین جنتی ہوں گے. صحابیہ کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی اس جہاد میں شہادت عطا فرما دے. وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی، یا رسول اللہ دعا کریں مجھے بھی پیسے ویسے مل جائیں اگر فتح ہو اس میں. ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے، ہمیں بھی کچھ مل جائے تھوڑا سا. ہماری نظر دنیا سے شروع ہو کے دنیا پہ ختم. صحابہ نبی سے چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے تھے. موقع کم ملتا تھا اللہ کے نبی، ایسا تو نہیں کہ ہر وقت رش لگا رہتا ہو، ہر وقت دعاؤں کی پرچیاں آتی ہوں. ظاہر ہے محدود اوقات ہوتے ہیں، محدود چیز کی درخواست کی جا سکتی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں پھر چھوٹی چیز کی درخواست پیغمبر سے کیوں جائے، بڑی بڑی چیزیں کی درخواست کی جائے کہ دعا مانگی جائے. صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی اس جہاد میں شریک بھی کرے اور شہادت بھی دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ وہ اس جہاد میں جانے کے لیے اونٹ پہ سوار ہوئی، سواری سے نیچے گر گئی اور جانور کا پاؤں آ گیا آپ کے، اور اس سے آپ کی شہادت ہوئی. جب انسان جہاد میں نکلتا ہے تو حدیث میں آتا ہے جس طرح سے بھی موت واقع ہوگی وہ شہادت ہی کی کہلائے گی. تو اللہ تعالی نے مرحومین کے لیے، بعد میں آنے والوں کو خدمت کا راستہ ان کے لیے چھوڑا ہے کہ ان کی قبول نہیں ہوگی، مگر تمہاری جیسے اپنے حق میں ہوتی ہے ان کے حق میں بھی تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. تو میت کے دنیا سے جانے کے بعد جو کام سب سے زیادہ کرنے کا ہے وہ کیا ہے، ان کے لیے دعا مانگی. رات کی تنہائیوں میں، مسجد کے کونے میں، گوشے میں بیٹھ کے مانگے اللہ سے رو، یہ کام نہیں کرتے. شعبہ ہی نہیں ہے نا اس، کسی کو کیا پتا کیا مانگ رہا ہے. تو سمجھ رہے کوئی رشتہ وشتہ مانگ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے، کوئی پیسے ویسے مانگ رہا ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہے اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، ماں سے محبت ہے اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے. اس میں شو نہیں مرے گی، کام ہو جائے گا. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تقریباً 11 سال پہلے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو لوگ کہنے لگے اب کچھ کیا، یعنی ہو گیا کچھ کھانا. ایک صاحب گدا گاڑی میں 3 بریانی کی دیگیں رکھ کے لے آئے. میں نے کہا بھائی یہ نہیں کہہ رہے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا. میں نے کہا انتقال کا یہ مطلب ہے کہ آپ 3 دیگیں لیں؟ میں نے کہا ہم تو نہیں کھائیں گے. کہہ رہے لگے چلیں پھر صدقہ کر دیں آپ. میں نے کہا اگر آپ ہی یہ کام کر دیں، کیونکہ مجھے تو اچھا نہیں لگے گا میں غریبوں میں بریانی بانٹ رہا ہوں اس خوشی میں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. غریب تو یہی کہے گا نا، غریب کہے گا اللہ کرے سب کے والدین کے انتقال ہو جائیں، اتنی اچھی بریانی ہمیں اباؤں کے انتقالات پہ ملتی ہے. صدقے کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس موقع پہ اس طریقے سے صدقہ نہیں کرنا چاہیے. ایک بات پہلے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ بتا دوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میت کے رشتہ دار جو تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں نا، تو وہ ایسے ٹائم پہ آئے ہوتے ہیں کہ دفنانے کے بعد کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور بہت سے اس کے بہت دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر اڑوس پڑوس والا صرف ان کے لیے کھانا منگوا دے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ کوئی لانڈی سے، کراچی تو آپ کو پتا ہے قریب میں تو کچھ، کوئی لانڈی سے، کوئی کورنگی سے، کوئی کورنگی ٹاؤن سے، کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھک جاتا ہے انسان، تو اگر ان کے لیے میت کے اہل خانہ نہیں، ان پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، کوئی اڑوس پڑوس والا رشتے دار صرف ان کے لیے، کہ چونکہ اب یہ گھر دیر سے پہنچیں گے ان کو تھکاوٹ ہے، کھانا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، تو اس حد تک ان کے لیے اگر کوئی انتظام کر دے تو یہ جائز ہے. لیکن ہمارے یہاں پبلک کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، سارے جتنے ہیں نا آستینیں چڑھا کے جن کے گھر قریب قریب بھی ہیں سارے پہنچ جاتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، یہ عمل ہندوانہ رسم ہے، یہ مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتی اس قسم کی رسمیں. تو دو خدمتیں بتائی ہیں، ایک کیا ہو گئی دعا، اور ایصال ثواب بھی اسی میں داخل ہے، سنت کے مطابق ایصال ثواب ہو. میت کے لیے قرآن خوانیاں کرنا یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی صحابی سے، تابعی سے، اسلاف میں کسی سے بھی ثابت نہیں، نہ کسی کتاب میں، فقہ کی کسی کتاب میں اس کا اجازت ملتی ہے. قرآن پڑھنا جو جب چاہے جہاں چاہے بیٹھ کے پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دے. اور حدیث میں جس چیز کا ذکر ہے وہ صدقات و خیرات کا ہے. صدقات و خیرات, چپکے سے غریبوں کو کھلا دیا کھانا, یا چپکے سے کسی غریب کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے والدین کے ثواب کے لیے, یہ اچھا کام, یہ کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چپکے سے کسی غریب کو پکڑا دیں, اس کو کیا پتا اپا مرے اس لیے دے رہے ہیں, 500 روپے پکڑا دیں, دل میں نیت کر رہے ہیں اللہ. والد صاحب تو اب صدقات و خیرات کر نہیں سکتے, میں کر رہا ہوں تو یہ ثواب ان کو دے دے, اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ جیسے دعا قبول کر لیتے ہیں تو یہ ثواب بھی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول کر لیں گے انشاءاللہ. یہ تو اچھا کام ہے. اور دوسرا کام جو شریعت نے بتایا ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دوست احباب سے اچھا سلوک کیا جائے. یہ بتا کے کہ میں آپ سے اس لیے اچھی طرح سے مل رہا ہوں کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ نے اپنے باپ کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے, کیونکہ باپ کے رشتوں کو یاد رکھنا باپ کو یاد رکھنے کی علامت ہوتی ہے. کیسی پیاری تعلیمات ہیں شریعت کی. باپ کے مرنے کے بعد اس کا دوست آیا, چھوڑے گا ہمارے باپ کا تھا ہمارا تھوڑی سے بھی تھا, اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے والد بھی یاد نہیں, وہ خود بھی آ جائے گا تو یہ سلوک کرو گے, وہ مر گئے تھے پھر پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تمہارا, اتنی مشکلوں سے تو مرے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, عرض کیا یا رسول اللہ, حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اپنے والد کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں, وہ تو دنیا سے چلے گئے, اب تو موقع نہیں ہے, میں چاہتا ہوں. آج علماء کے پاس جو آتے ہیں نا, میں اپنے باپ کو کیسے اس کو میں نمٹوں, تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, نمٹوں کیسے میں اس سے, ایک عذاب بنا ہوا ہے گھر میں. آج کل جو آتے ہیں نا وہ یہ پوچھنے, ابا جان ہمارے ایک ٹینشن بنے ہوئے, پورے گھر کو ٹینشن دی ہوئی ہے, بتائیں نمٹوں کیسے. صحابہ آتے تھے, یا رسول اللہ کیسے خدمت کروں, اور اگر دنیا سے جا چکے تو اب کیسے کروں خدمت. تو آپ نے فرمایا, تبرد ابیک, اپنے باپ کے چاہنے والوں سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دو. جن کے ساتھ دنیا میں تمہارے باپ کا زیادہ مضبوط رشتہ تھا, دوستی گہری تھی, تو ان سے اچھا سلوک کر دو. کیا بتاؤں, جذبات جو ہے نا بیان کرنے نہیں دیتے, بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہوں مگر جذبات اجازت نہیں دیتے. کیسی پیاری تعلیمات ہیں مگر آج ان تعلیمات کو بھلا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوہ زوجہ جو دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھی, عمر میں 15 سال بڑی تھی حضرت خدیجہ, ان سے بے پناہ محبت تھی. آج اگر کسی کی بیوی اس سے 15 سال بڑی ہو اور شادی بھی یہ مرد کنوارا ہو اور اس بیوہ سے شادی کرے تو یہ اتنی محبت دے گا اس کو؟ ہے بھائی, تو تانے دے دے گی, مار دے گا اس کو, تم تو ویسی بیوہ تھی میں نے کر لی تو احسان کر دیا تجھے. اول تو کرے گا ہی نہیں, زہر کا پیالہ پی جائے گا مگر شادی نہیں کرے گا. اور اگر کرنا چاہے گا تو والدین گن پوائنٹ سے مار دیں گے اس کو جان سے, کیوں کی بھائی تم ہماری ناک کٹوا دی کم بخت, تمہیں بیوہ عورت سے شادی کر. ایسے واقعات بہت آ رہے ہیں. ایک صاحب آئے کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہ رہے تھے, وہ خوبصورت بھی تھی بیوہ عورت, مرد کو اچھی لگ رہی تھی, اس چاہے بھائی مجھے تو جہاں اٹریکشن ہوگی میں وہاں کروں گا, بیوہ ہے میری بلا سے, مجھے کماری نہیں یہ والی اچھی لگ رہی ہے میں یہاں کروں گا. تو خاندان جمع ہو گیا, بھائی بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی, ہمارے بچے کا دماغ خراب ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی اس کو اچھی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, خدمت گزار بھی ہے, خاندانی بھی ہے, تو کرنے دو, کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کیا ہم بتائیں گے ہمارے بیٹے نے بیوہ سے کر لی, اس کا مطلب ہے ہمارے بیٹے میں بھی کوئی فالٹ تھا. میں نے کہا اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کے بیٹے کی سوچ اچھی ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو خاطر میں نہیں رہتا, لوگوں کی وجہ سے اپنا نقصان نہیں کرتا. وہ کہہ رہا ہے جو مجھے اچھی لگے گی, شادی تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ بھائی دل کو سکون ملے, تو جو مجھے اچھی لگ رہی ہے جس پہ میں عاشق ہو گیا وہی ہے. یہ اس کے عقل مند ہونے کی علامت ہے آپ لوگوں کے معذرت ان کو میں نے ایسے کہا نہیں بلکہ کہنے والا تھا کہ آپ لوگوں کے بےحو ہونے کے علاوہ. اور عقل مند لوگ اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں گے, بےوقوف کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, عقل مند کہیں گے ماشاء اللہ جو سمجھ میں آیا وہ کیا. ایسے اللہ کے نبی نے اپنے سے 15 سال عمر زائد خاتون سے نکاح کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے سب سے زیادہ محبت تھی ان کی زندگی میں. حدیث میں آتا ہے جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجہ کی جتنی سہیلیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ہدیے بھجوایا کرتے تھے, بیوی کی یاد تازہ رکھنے کے لیے, رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بیوی کی یاد تازہ تھی اس لیے بھجواتے تھے, ایسی محبت تھی. لیکن میں جب یہ حدیث بتاتا ہوں تو لوگوں کو منع کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کام نہیں کیجیے گا. کچھ کام پیغمبروں پہ بزرگوں پہ اچھے لگتے ہیں, میرے اور آپ پہ اچھے نہیں لگتے, کیونکہ اس کا مطلب پھر کچھ اور ہو, صحیح ہے نا. اور آپ لوگ ہدیے بھیجے کے بھی نہیں, آپ تو ایزی لوڈ کروائیں گے 100 روپے. بولے پہلے بیگم کو بمشکل 50 روپے کا ایزی لوڈ کروایا کرتے تھے, اب دنیا سے چلی گئی تو اس کی جتنی سہیلیاں بما سالیاں ان کو 100 100 روپے کا ایزی لوڈ. ہو سکتا ہے کسی سے بھی سیٹنگ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, قدرت کی مرضی. تو آپ لوگ یہ کام نہ کریں. میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے بتایا ہے, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے مرنے کے بعد اس کے چاہنے والوں کا وہ خیال رکھتا ہے, اس کے دوستوں کو دیکھ کر اسے یاد آتی ہے, اپنے محبوب کی یاد آتی ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول سے, عرض کیا یا رسول اللہ کوئی گناہ ہو گیا تھا ان سے, میں کیسے اللہ سے یہ گناہ معاف کرواؤں؟ تو جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے پھر اتنی بڑی نیکی کرنی پڑتی ہے تاکہ برابر سرابر ہو جائے. تو آپ نے اتنی بڑی نیکی بتائی, فرمایا اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو, بہت زیادہ خدمت کرو ماں کی, اس کی وجہ سے یہ گناہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے اس کے یا رسول اللہ میری ماں تو زندہ نہیں ہے, کیسے کروں سلوک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں. خالہ سے اچھا سلوک کرو, خالہ کو ماں بنا لو, کیونکہ ماں کا سب سے قریبی رشتہ تو اپنی بہن سے ہوتا ہے, بہن ہی کو ماں سمجھو. یہ دو خدمتیں ہیں, اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے رشتے داروں کے ساتھ. ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے, سفید ریش, عمر بھی زیادہ ہو گئی, میرے سے ان سے زیادہ سلام دعا نہیں تھی. تو میں نے جب قرآن ختم کیا, حفظ مکمل کیا, تو مٹھائی بٹھائی تھوڑی سی تقسیم کی, ان سے میرا سلام دعا نہیں تھی. میں مٹھائی لے کے ان کے گھر پہنچا کافی دور, وہ مجھے دروازے پہ دیکھ کے حیران کہ بیٹا آپ یہاں کیا؟ تو میں نے کہا کہ آپ کا میرے والد صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس موقع پر اگر میں آپ کو یاد نہیں رکھتا تو یہ میں اپنے والد کے ساتھ گویا بے وفائی کروں, وہ تو زندہ نہیں ہے. تو وہ بیچارے اتنے جذباتی ہوئے, اتنے جذباتی کہ میری یہ بات سن کے رو پڑے. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. پھر میں نے انہیں حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ کے جانے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ, اس کے دوستوں کو یاد رکھو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی, بولو بھائی, ختم. باپ گیا تو باپ ہی کو یاد نہیں رکھتے, اس کے دوستوں کو کہاں سے یاد رکھے؟ وہ چلے بس 40واں ہوگا, دے گے آئیں گے مدرسے سے کرائے کے بچے بلوائیں گے, پھر تبصرے ہوں گے, پھر 3 دن ڈھونڈ نہ ہڑکا, پھر بہت ہوا تو برسیاں چلیں گی, سالوں سال برسیاں, ان برسیوں میں برفیاں کھائی جائیں گی. تو یہ ہے میت کے وہ احکام جو ہمیں کس نے دیے ہیں, بولو بھائی, اسلام نے. ہندوؤں کو ہندو مذہب نے یہ تعلیمات نہیں دی, عیسائیوں کو عیسائی مذہب نے یہ تعلیمات نہیں دی, پارسیوں کو پارسی مذہب نے یہ تعلیمات نہیں دی. ہمیں اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ جب تمہارے اعزاء و اقارب میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے, دفنانے میں جلدی غسل کفن
اور پھر موت تک جب تک تم زندہ ہو اس کے لیے دو کام تم نے کرنے ہیں، ایک موت تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرا کام اس کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو پیغمبروں میں بعض پیغمبر ایسے جن کے والدین مشرک تھے مگر وہ پیغمبر پھر بھی ان کو نہیں بھولے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بت فروش تھے، کتنا ستایا ابراہیم کو، کتنا ستایا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے کہ بھائی نہیں مانتے تو میں یہاں سے ہجرت کرتا ہوں، لیکن ایک بات کی سلام علیک، اپا میں یہاں سے جا تو رہا ہوں مگر ایسے نہیں جیسے کوئی نافرمان بیٹا گھر سے گالی گلوچ کرتے ہوئے نکلتا ہے، ایسے نہیں جا سکتا، یہاں رہ کیوں نہیں سکتا کہ میں یہاں رہ کے اللہ کی فرما برداری کر نہیں سکتا، مجھے بت پرست بننا پڑے گا، خدا کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا پڑے گا، اور اللہ کا حق ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، مجبوری میں جا رہا ہوں یہاں سے. باپ نے پتھروں سے مارنے کی دھمکی دی تھی، لَأَرْجُمَنَّكَ، اے ابراہیم میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا، ایک طرف لہجہ اتنا سخت. ابراہیم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ باپ ہوں گے مجھے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ کو تمیز نہیں بات، جیسے آج اولاد باپ سے بات کرتی ہے، آپ کو تمیز نہیں بات کرنے کی، کوئی باپ اپنی اولاد کو پتھروں سے مارتا ہے؟ ایک طرف پیغمبر اللہ کے خلیل، وہ تو کہہ سکتے تھے کہ ابا آپ میری حیثیت جانتے نہیں ہو، میں معمولی نہیں ہوں، میں پیغمبر ہوں اور اللہ کا خلیل ہوں، مجھ سے گستاخی کرو گے قیامت میں بھگتنا پڑے گا. کوئی دھمکی والا لہجہ بولو بھائی، یہ آج کے جوانوں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں میں. اور باپ کا مطالبہ کتنا ناجائز تھا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے عبادت کا حکم دے رہے، کتنا ناجائز مطالبہ. لیکن جب نہیں بنی تو گھر کو چھوڑ دیا یہ کہتے ہوئے سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لك ربی، میری تبلیغ آپ پر اثر نہیں کر رہی، جس حد تک اللہ کے عذاب سے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتا تھا کر لی، مگر ایک کوشش اب رہ گئی ہے، وہ یہ کہ آپ سے تو مایوس ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، آپ کے لیے جب تک مجھ میں زندگی ہے میں اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا، مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. آپ پر نہ ہوا ٹھیک ہے نہ ہوگا، لیکن مجھ پر تو ہے، تو آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کو نہ بخشے، شاید میری دعاؤں کی وجہ سے آپ کو بخش دے. وہ الگ بات ہے اللہ نے پھر حضرت ابراہیم پر پابندی لگائی کہ مشرق کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، ہدایت کی مانگ سکتے ہو کہ ہدایت دے دے، مغفرت کی نہیں مانگ سکتے. لیکن قرآن ابراہیم کے اس دعا کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ آج کی نوجوان نسل کو بتانے کے لیے کہ باپ کا معاملہ اور دوستوں کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب پابندی لگ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دعا مانگنے پر، تو بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آگ میں ڈالا جائے گا تو حضرت ابراہیم اس وقت اللہ سے کہیں گے، حالانکہ اللہ نے پابندی لگا دی ہے مگر پھر بھی کیا کہیں گے، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا لا تخزنی یوم یبعثون کہ تو قیامت میں مجھے رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا، تو میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. کیسی عزت باپ کو دی جا رہی ہے کہ اللہ میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے، لوگ کہیں گے ابراہیم کا والد جہنم، یہ کیا ہو، کیسے ہو سکتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں نے اعلان کر دیا کہ مشرق پر جنت حرام ہے، مشرق کی مغفرت نہیں ہوگی، لہذا آپ کو رسوائی سے بچانے کا یہ طریقہ میں اختیار نہیں کروں گا کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، ہاں یہ ہوگا کہ ان کی صورت بدل دوں گا، ان کی شکل آپ کے والد کی شکل نہیں رہے گی، صورت بدلنے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے، شکل بدل دوں گا تاکہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا باپ جا رہا ہے. تو دیکھو یہ آداب سکھائے ہیں شریعت نے
زندگی میں اور مرنے کے، بولو بھائی، تو یہ طریقہ تو شریعت کا بیان کرتا ہے کہ والد اور مرحومین کے لیے دعا کی جائے، دعا کی درخواست کی جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے اور ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. یہی ہے شریعت کی تعلیمات. اللہ مجھے اور آپ کو اس تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میت پر یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی چلے گا، ایک دو ہفتے اس کو مزید چلائیں گے. اور بہت ساری رسومات ہیں، غلط کرنا کیا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ معلومات ہوں گی، کچھ وہ چلتا رہے گا آگے سلسلہ. یہ فی الحال نماز سے متعلق ایک مسئلہ جو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے مگر پھر بھی اس کی مخالفت ہوتی ہے. امام سے پہل کرنا، یہ حدیث میں اس کی بہت سخت ممانعت ہے. اکثر و بیشتر مشاہدہ یہ کہ امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوتا ہے تو اگر وہ تھوڑی دیر لگا دے نا سجدے میں جانے میں تو لوگ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، انتظار نہیں کرتے. یہ غلط ہے، ناجائز ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اگر آپ جلدی جلدی نماز پڑھیں گے تو سلام تو اسی وقت پھیرنا پڑے گا جب امام پھیرے گا. کہیں جلد بازی آدمی اس لیے کرتا ہے نا کہ میں پہلے پہنچ جاؤں، امام صاحب تو سجدے میں جان ہی رہے تو میں جلدی سے نمٹا کے تحیات پڑھ کے سلام پھیر کے میں نکل جاؤں، تو یہ آتے رہیں گے اپنا بعد میں آرام سے. ان کے پاس بہت ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو فائدہ تو کچھ ہے نہیں. اسی وجہ سے ایسے شخص کو گدھا کہا گیا ہے جو امام سے پہل کرتا ہے. گدھا اس لیے کہ حماقت سے تشبیہ دی ہے کہ فائدہ جب کچھ ہے نہیں تو بھائی جلدی اسپیڈ مارنے کا کیا فائدہ. تو جب امام کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے کھڑے رہے تو آپ کھڑے رہیں آرام سے، صحیح. جب اللہ اکبر کہہ کے وہ سجدے کے قریب پہنچ جائے تو آپ بھی چلے جائیں، تو اس سے سنت کے مطابق نماز ادا ہو جائے گی. کئی بار سمجھایا ہے کئی بار، مگر ہر نماز میں یہ غلطی ہوتی ہے، ہر نماز. اب یہی تو نہیں کہ ہر نماز میں ایک ہی مسئلہ ہم بار 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 اسی کو بولتے رہیں. تو کبھی آپ کے ساتھ میں کوئی شخص غلطی کر رہا ہو تو نماز کے بعد اس کو خود تنبیہ کر دیں کہ پہل نہ کریں آپ امام سے، یہ غلط حرکت ہے، بری حرکت ہے. اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں جو ہے نا بعض لوگ اتنی زور سے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں کہ دوسرے قریب میں کھڑے ہوئے مقتدی کی نماز خراب ہوتی ہے. اس امام کے پیچھے صرف ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہ قیام میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا. البتہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، جو شافی ہیں وہ پڑھ لیں، باقی امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے. اس کی دلیل ہے اپنی جگہ، وہ ابھی دلائل کا وقت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے انما جعل الامام لیتم بہ، اس کی اقتدا کی جائے، لہذا جب وہ قراءت شروع کر دے فانصتوا تو حدیث میں آتا ہے خاموش ہو جاؤ، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو اب جو ثنا پڑھ رہے ہیں نا ثنا، وہ اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے اور اس کی نماز خراب ہوتی ہے. بعض اتحیات پڑھتے ہیں تو اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے آدمی کی نماز خراب ہو رہی ہوتی ہے، اس سے نہیں پڑھی ہے. یہ وہمی ہوتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے منہ سے صحیح نکل بھی رہے ہیں الفاظ نہیں نکل رہے. تو آپ وہمی ہو، ساتھ والے کو وہمی کیوں بنا رہے ہو بھائی آپ؟ یہ وہم کے مرض سے اللہ تعالیٰ بچائے. تو وہمی نہ بنے، جیسے نارمل طریقے سے وضو کریں، نماز پڑھیں اور اتحیات پڑھ کے چلے جائیں گے. اس میں کیا اتحی، ایک صاحب کو میں نے دیکھا ایسے پڑھتے اتحیات، پھر سمجھ میں اتحیات للہ، پھر واپس آ کے ریورس، تو وہ اپنے دماغ کو خراب کر رہے ہیں. وہ ایسے پڑھ لیں اتحیات للہ جیسے پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. اور نہیں پڑھنا آتا تو کسی سے سیکھ لیں، اسے نماز میں تجربے نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے توہمات سے محفوظ رکھے، اور دوسرے غریب قریب جو ساتھی ہے نماز پڑھ رہے اس کا رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.